أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سلسلة الأنبياء والمرسلين، أولها آدم وآخرها خاتم، وفي وسطها نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وداود وسليمان وموسى وعيسى، لا سيما على أشرفهم وأفضلهم سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال في مورد أخرى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد. Could you move please forward to near member? I need few people here actually. ایک اور صلوات پڑھیں آپ. اللهم صل على محمد. The verse which I recited in khutbah, there are actually two verses. One verse is for the English part of majlis and the other one is for Urdu part of majlis. The English part of majlis begins with the verse, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Should anyone who accepts or who follow a religion other than Islam, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, then it will not be accepted from him. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, and he will be among the losers in the hereafter, inshallah. Here the ayat says, you have two options. You have to choose Deen Islam, or it says Deen. And it is actually saying Deen Islam, or you have the other option not to choose Deen Islam. Actually, somebody asked me that. He was a young person, and this question came from youngsters, that Maulana, why should we follow religion? Why should we follow religion at all? Why shouldn't we follow our own intellect and reason? So the question is, why religion? Why not reason, wisdom, intellect? If you see the outcome of religion and the outcome of our intellect and wisdom is same. You look at the Ten Commandments, which are actually the is extract or the gist or the summary of the teachings of every religion. You take Islam, you take Judaism, you take Christianity, you take Buddhism, you take Jainism, any religion, these Ten Commandments are there. And what are those Ten Commandments? Thou shall not steal, thou shall not tell a lie, thou shall not do injustice, thou shall not do for example, injustice and zulm to others, and thou shalt be honest, thou shalt be kind to others, thou shalt do justice to others. So these are the Ten Commandments, and the outcome or the result of our intellect is also same. Tell truth, be honest, be merciful, be kind, be just. So the outcome and results are same. So why should we follow religion at all? Especially religion wants a great price and cost for this following. Look, if you opt for religion, if you take religion instead of wisdom, you have to pray 5 times a day. Especially Muslimin, you have to pray 5 times a day. You have to get up early in the morning and pray Fajr. And then you have to fast the whole month of Ramadan. You have to give khums from your pocket. Your hard-earned money will go in the shape of khums. You have to pay zakat. So these are the sacrifices. Religion is taking some price and some cost for following. On the other hand, if you follow your wisdom or intellect, you have to give nothing. And outcomes are same. So why should we follow religion at all? If you go to a shop which is giving the, whatever you say, the goods free of cost, and the other shop is charging a hefty price, a hefty cost for that, to which shop will you go? You will go, obviously you will go to a shop which charges nothing. You will not go to a shop which charges a lot. So here, we are getting the same thing, the same result, without giving any cost if we follow our wisdom or intellect or reason. And if we follow religion, we have to give a great cost. So why should we follow religion at all? This is the question. And let me tell you the reply, if you permit, with your salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. The reply is, yes, you are correct. The outcome of religion and the outcome of wisdom at first level is same. You are right. I accept these words from you. And actually, Islam, I'm not talking about other religions, I'm talking about Islam and especially Shiism, gives a lot of importance to our intellect, to reason, to wisdom. You open any book of hadith, for example, Kafi or Biharun Anwar. What do you think? What will be the first chapter of that book? I think it should be Tawheed, because Islam starts with Tawheed. But the first chapter is not Tawheed. You open any book of hadith of Shias, you will see the first book is Kitab al-Aql wal-Jahl. It is so important for Islam that it gives Aql the first place in its book. So, Deen, especially Islam, gives a lot of importance to Aql. So we are not against Aql. We are not against reason. We are not against wisdom. But this wisdom is not enough, is not sufficient to guide us to the perfection. It is not sufficient. And actually, Deen says, especially Islam says, that your Aql, your wisdom is the Nabi within you, the inner Nabi. We have outer Nabi and inner Nabi. The outer Nabi are those who came from Allah Ta'ala, who were 124,000 people. They came for our guidance, but they were outer Nabi. The inner Nabi is our Aql. And the wavelength of our aql should match with the wavelength of the teachings of anbiya. If it does not match, we will not receive anything. Like we do not receive anything on our radio set if the wavelength or the frequency doesn't match. So the teaching of anbiya will only benefit when you have aql, and your aql matches with the teaching of anbiya alayhi salam. Read a salawat for them. So deen gives a lot of importance to aql, but as I said, aql is not enough and sufficient. The first deficiency with aql is that your aql or your wisdom does not guarantee the implementation of those things which you have received through aql. Your aql says, do not steal. Your aql says, don't tell a lie. But who will be there to implement these laws? Who will be there to execute these laws? Deen provides the guarantee for the implementation and application of these laws. So we need deen. We need religion. Likewise, the other thing with aql is that it is sometimes, or more, I should say, very frequently, it is overcome and overpowered by our nafs, by our carnal desires. The greatest obstruction in the way of aql is our desire. Carnal desire, lust. These things, this ambition, lust or desires, they do not allow aql to work fairly. And we recite dua after namaz. Ilahi aqli maghloob wa hawa'i ghalib. My aql is maghloob and hawa'i, my desires are ghalib. They have overcome my aql. So at a number of times, our aql is overpowered by desires. So aql cannot see. It's blind now. And because it is blind, it will not give the real or the correct direction. The direction needed for perfection. Read a salawat. And on a number of occasions, our intellect is silent. It doesn't say anything. Deen comes and tells us what to do. Yes, your aql say don't steal. Your aql say don't do injustice. Your aql say don't tell a lie. But if a person steals, then what will happen? Now our intellect or wisdom is silent. It doesn't say anything. What to do with that person who has done injustice to others? What to do with the person who has done an act of robbery? Our aql doesn't say anything. If it says, it doesn't differentiate between a person who has committed, for example, adultery, and a person who has consumed liquor. What should be the punishment of these two? What should be the difference between these two punishments? Our aql says nothing. It is silent. Deen comes and deen says, this should be the punishment. So on a number of occasions, our aql is silent. And our aql cannot take us to the perfection, to the aim. Read a salawat. Allahumma. Also, our aql cannot see beyond this world. Whatever information we have about the hereafter is with the help of anbiya and aimma, is with the help of Quran. You cannot say with the help of your aql that what will happen on the day of Qiyamah. The most thing that aql can prove is the day of Qiyamah. But what will happen? We will get hoors or not? Aql doesn't say anything. What will be in the paradise? What will be in Jahannam? Aql doesn't say anything. It is silent. So Aql does not take you beyond this world. So Aql is limited to this world only. And at times, as I said, when it is means mixed or intermingled with our hawa and desires, it leads us to what you say, gumrahi and dalalat. So, aql is not enough. Another question about this, why religion, why aql? Another question is, why religion? Why not science? We have science now. After this advancement and progress in the field of science, we know the cause behind every natural phenomenon. We know everything. Our science has progressed a lot. So why should we take religion? Why not science? At number of times we say that we see that religion is not saying anything. It is silent. But science tells us what to do. So why not we should take science instead of religion? This is another question. Read a salawat and let me tell you. The first problem with science, as you see, is that it is very limited. Very limited. Even the most learned of scholars and scientists do not claim that we know everything. In fact, they say that what we know as compared to what we don't know is like a drop compared to the ocean. We know nothing, actually. You imagine, we do not know about this solar system right now, completely. They are sending satellites and rockets, but can you say that we know this solar system completely? And this is one solar system of this galaxy. And there are how many galaxies? If I am not wrong, 10 to the power 20 galaxies. And how many stars in one galaxy? 10 to the power 10 stars in one galaxy. So, if you see the size of this universe, and we are talking about, as Deen says, we have 7 Asman or 7 Sama or 7 heavens. We are talking about one heaven. And this, the size of universe, as you see, this is very large. And we are, in fact, when I go to sajda, I think, start thinking that in the whole universe, what is the value of me before Allah Ta'ala? Not before Allah Ta'ala, as compared to the universe. How small you are, how tiny you are, you should think like that. And what is your position before Allah Ta'ala then? You are nothing. I am nothing. So, science is very limited. Science is talking about this universe. Though, means scientists have gone to the stage of nano level. They know particle is something very big. They have gone to the level of 10 to the power minus 9. All the technology, all the research is on the level of 10 to the power minus 9. But this 10 to the power minus 9 is not the limit. They say we can go beyond this. But we do not have the devices and instruments to go beyond this right now. So science has limitation. But Deen says, no, you have no limit. You have no limit. Kun abdi takun misli. Allah Ta'ala says in Hadith Qudsi, kun abdi, become my slave. Takun misli, you will become like me. You will become like me. Kun abdi, takun misli. You become my slave, you will become like me. So you can imagine there is no limit. Deen is everywhere. Islamic laws are everywhere. So the first problem with science is the limit. The second problem is that science understands the fact, but very late. Those who were who lived in the 19th century, for them science did nothing. Especially for those who lived in 15th century, science did nothing, but Deen was always there to guide them. So the other problem with science is that it understands the thing, but very late. The other feature of science, you can say, is that it changes now and then. Today, you will see a newspaper and you will see a heading. Tea is very good for you. Coffee is very good for you. Chocolate is very good for you. And the next day, you will see chocolate is very bad for you. Even in a single day, you will see that Harvard University professor is saying that some such and such thing is very good for you. And the Berkeley University professor is saying the same thing is very, very harmful for you. So they are changing. We cannot rely on them. This is the question of our destiny. How can you rely on something which is shaky? So science is always shaky. They cannot say anything. First of all, they actually present the hypothesis. Later on, it is converted into a theory. When hypothesis is tested by practical laws in the laboratory, then they say this is a theory. But at times, the theory even becomes wrong and proved to be wrong. For example, there is a lot of discussion on Darwin's theory of evolution. Whether it's theory or it's only a hypothesis, there is a question right now, even now. Read a salawat. The other problem with science is that it does not provide you any value. There is no value system in science. It does not say this is wrong and this is right. Science only gives the devices and instruments. Science gave you this fan or air conditioning system or heating system. That's it. But it is not giving you right or wrong. It is not giving you the power to discern between right and wrong. If science can give this thing, then why? The more the science advances, the more there are wars in this world. In the past centuries, there were not too much wars. People lived together. There was harmony among them. But now, the more they advance, the more they create wars. The more they create disputes. They have the differences. So science cannot solve these problems. Science can create this problem. So how can we take science instead of religion? Other thing is that science, if you think deeply, you will find that science is only means. Science provides only means. Science gives you, as I said, a number of things, electrical goods, mechanical goods, electronic goods. These are the things which are provided by or given by science. But these are only means. These are not aim. Religion gives you aim. Religion gives you, the first day you come to this means center or to this religion of Islam, you have to say Bismillahir Rahmanir Rahim. The first day you are being given the direction. I am in this direction. I know or I believe that Allah Ta'ala is merciful, is compassionate. From the first day, it is giving you the direction. And science is not your creator. Allah Ta'ala is your creator. He knows you better. He knows us better. He has created the whole mankind. So he is also our well-wisher. He knows us better. look, if you buy something from a shop, let's say you buy electrical good from a shop. With that, for example, you buy a refrigerator. With that refrigerator, you will find a manual with that refrigerator. How to handle this machine? How to work with this machine? This manual will give you the information to handle the machine. Likewise, we were created by Allah Ta'ala. So the manual should also come. So the laws should also come from Allah Ta'ala. Ek aur salawat padhe hain padra. بس اس سے زیادہ میں نہیں پڑھوں گا, اب آدھا گھنٹہ ہو گیا. اردو میں باقی پارٹ, اور اردو کے لیے جو میں نے, کیونکہ یہ اصال ثواب کی بھی مجلس ہے اور ہمارے وجاہت صدیقی صاحب کی والدہ کی اصال ثواب کی ہے, ایک خاتون تھیں تو میں نے ٹاپک بھی خاتون سے ہی متعلق چنا. اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے, آیت کو بھی شروع کرنے سے پہلے, ان افراد سے کہ جو اس مجمع میں مینجمنٹ کی فیلڈ کے ہیں, ان سے میں گزارش کرتا ہوں, کسی بھی طریقے سے مینجمنٹ سے تعلق رکھتے ہوں, پڑھاتے ہوں, پڑھتے ہوں, یا خود کبھی مینجمنٹ کا کورس کیا ہو, یا کہیں پر ایسی جاب ہو ان کی کہ جو مینجمنٹ کرتے ہوں جہاں پر, ان سے گزارش ہے کہ جب کبھی اب مستقبل میں آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے, کیس اسٹڈی جسے آپ کہتے ہیں, تو انشاءاللہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو آپ بطور کیس اسٹڈی لیجیے گا انشاءاللہ. اور جو لوگ مجھ جیسے عوام میں سے ہیں, لے مین ہیں, ان کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مجلس فوڈ فار تھاٹ ہے, بس برین اسٹارمنگ ہے, آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنا ہے, کربلا کی گہرائی کو سمجھنا ہے, کربلا کے مصائب کی گہرائی کو سمجھنا ہے. ایک صلوات پڑھیں تو میں آیت پڑھوں. آیت جو میں نے پڑھی وہ اس میں ارشاد ہو رہا, الذین یبلغون رسالات اللہ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. بہت سمپل بات ہے, بہت سادہ بات ہے. جو لوگ اللہ کے پیغاموں کو پہنچاتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرتے, کسی سے نہیں ڈرتے, وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا, ایسے لوگوں کا اجر صرف اور صرف اللہ کے ذمے ہے. بہت سامنے کی بات ہے. بس اتنا عرض کر دیں کہ ہمارے یہاں اسلام میں آپ حدیثوں کو بھی دیکھیے گا, آیات کو بھی دیکھیے گا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی نیک عمل کا اجر قرآن مجید یا حدیث خود بخود طے کر دیتی ہے. مثلا فلاں کام کرو گے تو 70 حسنات, فلاں کام کرو گے تو 70,000 حسنات, فلاں کام کرو گے تو 1 حج کا ثواب, فلاں کام کرو گے تو مثلا 70,000 حوریں. یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دی گئی مقدار فلاں عمل کے بدلے میں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ اس کا ثواب ہے. جب ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اتنا ہو جاتا ہے کہ انسان کے تصور میں نہ آ سکے, تو پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا اجر ہمارے ذمے ہے. آیت میں کیا کہا جا رہا, الذین یبلغون رسالات اللہ, جو لوگ اللہ کے پیغاموں کو بے خوف و خطر پہنچاتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے, وکفا باللہ حسیبا, تو ان لوگوں کا اجر صرف اور صرف اللہ کے ذمے ہے. آیت اتنی واضح ہے کہ مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں, ذرا صاحب مجھے بس اتنی مدد کریں. اور مولانا بیٹھے ہیں جانتے ہیں, جو لوگ عربی سے واقف ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ اس آیت میں اتنی گنجائش ہے کہ انبیاء اور ائمہ کے علاوہ جس کو چاہیں جو یہ صفت رکھتا ہو اسے شامل کر لیا جائے. تو آیت کا ایک مستاق اور بہت ہی ممتاز مستاق جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں. اور اب ٹاپک, آیت میں نے بول دی اور اس آیت کے ذیل میں ٹاپک, اور ٹاپک کیا ہے, جناب زینب سلام اللہ علیہا اور کرائسس مینجمنٹ. ایک نئے طریقے کا ٹاپک ہے, اس دور کا ٹاپک ہے, اور آپ کو بھی لگے گا کہ مولانا نے پتہ نہیں کون سی ایک نئی بات چھیڑ دیا. اگر لیکن کربلا کی ایک الگ ڈائمنشن ہے کہ جو ہمیں دیکھنی چاہیے. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کربلا اور قرآن میں بہت ساری شباہتیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ملتی جلتی ہیں, بہت سارے مشترک نکات ہیں. آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں مولانا, ایک کتاب ہے قرآن اور کربلا ایک واقعہ تھا, ان دونوں میں کیا شباہت؟ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ اور ایک کتاب میں شباہت پیدا ہو جاتی ہے. مجھے اس پر زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے, لیکن ان شباہتوں کا بس ذکر کر دوں. دیکھیے قرآن مجید میں ایک خاصیت یہ ہے کہ جتنا جتنا آپ اس کو پڑھیں گے اور جتنا اس میں غور و فکر کریں گے, ہر بار آپ کو نئے نتیجے نئے نتائج حاصل ہوں گے, اور ہر بار نئے اور انوکھے اور نرالے اور اچھوتے نکتے آپ کے دماغ میں آئیں گے. یہی خاصیت کربلا میں ہے. جتنی بار اس کربلا کی کتاب کو کھولو اور جتنی بار پڑھو, ہر بار کوئی نئی بات, کوئی نیا نقطہ, کوئی اچھوتی چیز دماغ میں آتی ہے. بس یہ مجلس اسی کی دین ہے کہ ایک اور پہلو, ایک اور ڈائمنشن, ایک اور آسپیکٹ کربلا کا جو میرے ذہن میں آیا وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. قرآن اور کربلا میں ایک اور شباہت یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے, بجائے یہ کہ قرآن بوسیدہ ہو, پرانی ہو, آبسلیٹ ہو, ہر بار میں قرآن جب آپ کھولیں گے نئی اور ہمیشہ تازہ نظر آئے گی. کربلا کی بھی کتاب ایسی ہے, واقع کربلا کے اوراق جب جب پلٹیں گے ہمیشہ آپ کو نئی انوکھی اور نرالی بات نظر آئے گی. جیسے جیسے وقت گزرے گا کربلا کے نئے نئے پہلو ہمارے سامنے آتے جائیں گے. خود ائمہ کے اقوال ہیں بعض سوروں کے بارے میں قرآن مجید کے, کہ اس سورے کا مطلب غور سے سنیے گا. مثلا امام زین العابدین علیہ السلام کا قول, فلاں سورے کا غالباً سورہ حدید کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس سورے کا صحیح معنی آج سے زیادہ آنے والے لوگ سمجھیں گے. اس کا صحیح فہم, بہتر فہم کہوں میں, بہتر فہم ان لوگوں کو ہوگا کہ جو بعد میں آئیں گے, آج نہیں جس وقت امام تھے اس وقت نہیں, بعد میں آنے والے. شاید کربلا بھی ایک ایسی ہی شے ہے کہ جب ہم اب کربلا کو دیکھتے ہیں, اس ترقی کے بعد علوم ترقی کر گئے, انسانی عقل نے ترقی کی, اب ہم جب کربلا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کربلا میں تو ایک اور بھی ڈائمنشن, ایک اور پہلو ہے, اور وہ یہی جو مجھے مثلا دکھائی دیا, اور وہ کیا ہے؟ کرائسس مینجمنٹ کا. اور خاص طور سے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کیسے کرائسس مینجمنٹ کیا. ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات. پہلے میں کرائسس کے بارے میں بات کروں گا, پھر مینجمنٹ کے بارے میں بات کروں گا, پھر کربلا میں کون کون سی کرائسس تھی اور جناب زینب نے اسے کیسے ہینڈل کیا, مینج کیا, یہ میں دکھانا چاہتا ہوں. بس کرائسس کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ اگر جا کے ڈکشنری میں دیکھیں گے تو وہ ہنگامی حالات, وہ ہنگامی کیفیت کہ جس کے لیے آپ نہ ذہنی طور پر تیار ہیں نہ امکانات و وسائل سے تیار ہیں. کبھی کبھی یہ کیفیت, جس کیفیت کے لیے, ہنگامی بحرانی حالات کے لیے جس کے لیے انسان تیار نہ ہو, یہ ڈیفینیشن ہے. کبھی کبھی یہ کرائسس پل بھر کے لیے ہوتی, تھوڑی دیر کے لیے ہوتی, اور کبھی کبھی یہ کرائسس لمبی بھی کھنچ جاتی. یہ تو ڈیفینیشن ہے, بحرانی حالات, آفت, مصیبت, مشکل کہ جس کے لیے انسان تیار نہ ہو, ذہنی طور پر پریپیئرڈ نہ ہو. یہ تو کرائسس ہوئی. اب آئیے دیکھیں کہ کرائسس کتنی طرح کی ہوتی ہے, اور پھر دیکھیں کربلا میں کیا کیا تھا. کرائسس نیچرل بھی ہو سکتی, جسے آپ نیچرل ڈیزاسٹر کہتے ہیں یا ایمرجنسیز کہتے ہیں, یہ نیچرل ہو سکتی ہے. قدرتی طور پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, مثلا ٹورنیڈو آتے ہیں, طوفان, آندھی آ جاتی ہے. یہ سب میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ابھی دکھانا ہے آپ کو کہ کربلا میں کیا ہوا. آندھی آ جاتی ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زلزلہ آتا ہے اور زمین ہل جاتی ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لینڈ سلائیڈ ہوتی ہے, کوئی بڑی چٹان, کوئی بڑا پتھر کھسک جاتا ہے اور ہزاروں لوگ, سینکڑوں لوگ مر جاتے ہیں, یہ کرائسس ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سونامی یا کسی دریا کی یا سمندر کی لہریں بہت اونچی اٹھنے لگتی ہیں, جسے ہم نے اب آج سمجھا واقعا. میں تو اس سے پہلے یہ ٹرم بھی نہیں جانتا تھا جب تک سونامی نہیں آئی تھی, کہ اسے سونامی کہا جاتا ہے کہ جس میں لہریں میٹر کئی سو میٹر تک اچھل سکتی ہیں, ایسی بھی آ سکتی لہریں. تو یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے. کبھی کبھی ہریکین جو آپ کے یہاں آیا تھا کہ جس کے لیے سارا ملک مل کر کے بھی نپٹ نہیں پایا اس سے کہ کیا کرنا چاہیے, ہریکین آ جاتا ہے. آئیے کربلا میں دیکھیں یہ سب تھا یا نہیں تھا. کربلا میں پہلی چیز جو میں نے عرض کی, طوفان, آندھی. تاریخ کہتی ہے, اور یہ سب ایسا نہیں ہے کہ ممبر سے بس یوں ہی پڑھ دیا جاتا ہے یا زاکرین نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے, زلزلہ آیا, طوفان آیا, سیاہ آندھیاں چلیں, وقت عصر سیاہ آندھی چلی. آپ امیجن کریں اپنے کو اس جگہ لے جا کے, کربلا میں نہ رکھیں کہیں پر بھی رکھیں, ایک بہت تیز آندھی آ جائے, ایک بہت زبردست ٹورنیڈو آ جائے, آپ اس وقت کیسا فیل کریں گے؟ آپ کو کتنی کون سی چیز یاد رہے گی؟ میں تو نہیں تصور بھی نہیں کر پاتا ہوں واقعا اس وقت میری کیفیت کیا ہوگی. کربلا میں زلزلہ آیا, آندھی کے علاوہ دوسری کرائسس, نیچرل زلزلہ آیا, عصر عاشور زلزلہ تھا. کربلا میں صرف یہی نہیں بلکہ آسمان سرخ ہوا, کربلا میں خون کی بارش ہوئی, لٹرلی ہوئی. اور آپ نے شاید سنا ہو, انیتا رائے نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے, اور آپ جا کے دیکھیں انٹرنیٹ پر اینگلو سیکسن کیلنڈر یا کرونیکل, اس میں آپ جا کے دیکھیں 10 محرم سن 61 ہجری کی کرسپونڈنگ ڈیٹ دیکھیں. 10 محرم یعنی عاشور کا دن, سن 61 ہجری کی کرسپونڈنگ ڈیٹ 685 عیسوی. دیکھیں اس میں کیا ہوا, اس کرونیکل میں لکھا ہوا دنیا میں کیا کیا ہوا, ریکارڈ کی گئی بات. اس سال اس دن لکھا ہوا ہے کہ برٹین میں, لندن میں خون کی بارش ہوئی. اور نہ صرف خون کی بارش ہوئی, جتنا مکھن اور دودھ تھا وہ سب کے سب خون بن گیا. یہ اس کرونیکل تک میں لکھا ہوا ہے. یعنی یہ سب باتیں صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے, یہ سب کربلا میں ہوا تھا. طوفان آیا تھا, آندھی چلی تھی, زلزلہ آیا تھا, اور اس کے علاوہ خون کی بارش ہوئی تھی. یہ ساری نیچرل کرائسس موجود تھی, ڈیزاسٹرز موجود تھے. فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا تھا, آپ نے سنا. یہ صرف مصائب میں نہیں پڑھنے کی چیز ہے, سمجھنے کی چیز ہے. سونامی تھی اس دور میں, اس وقت کی سونامی تھی. اس وقت آپ ذرا سا تصور کریں کہ ان خواتین کا کیا عالم ہوا ہوگا. میں بھائی بتانا چاہتا ہوں, بس احساس دلانا چاہتا ہوں, اندازہ آپ کو کرانا چاہتا ہوں اس غم کی اور اس مصیبت کی گہرائی کا. یہ سب وہاں تھا. کرائسس صرف نیچرل نہیں ہوتی ہے, بلکہ دوسری قسم کرائسس کی کیا ہے کہ کبھی کبھی کرائسس ہیومن جنریٹڈ ہوتی ہے, انسان کی ایجاد کردہ چیزیں ہوتی ہیں. اس میں سب سے بڑی چیز آپ جا کے دیکھیں کلاس میں پورے کرائسس مینجمنٹ کے, سب سے بڑی چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ اس میں وار سب سے بڑی کرائسس ہے. کربلا میں وار ہو رہی تھی, ساتھ ہی ساتھ دوسری کرائسس جو عام طور سے پیش آتی رہتی ہماری زندگیوں میں, ایکسیڈنٹ. کربلا میں ایکسیڈنٹ بتاؤں, جس وقت خیام لٹ رہے تھے اس وقت کئی بچے تھے کہ جو اشقیا کے پاؤں کے نیچے دب کے شہید ہو گئے, جس میں سے 2-3 کا نام موجود ہے تاریخ میں. جناب مسلم ابن عقیل کے بھائی عبد الرحمن بن عقیل, ان کے 2 بیٹے, 2 کے 2 بچے یہ اشقیا کے پاؤں کے نیچے دب کے ختم ہو گئے. ایکسیڈنٹ ہو رہے تھے, ہر آن ہر پل کوئی ایکسیڈنٹ تھا. ایک اور انسان کی ایجاد کردہ کرائسس کیا ہوتی, فائر, آگ لگ جاتی. کربلا میں خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی. ایک اور کرائسس جو آج ہم سمجھے ہیں, اور وہ کیا ہے, انسان کی ایجاد کردہ ٹیررزم. کربلا میں 30,000 ٹیررسٹ کھڑے ہوئے تھے, 30,000 کا مجمع تھا, ان میں سے ہر انسان وحشی درندہ تھا. آپ بتائیے صرف 72 کو یا 100 بھی ماننے تعداد, 100 کو قتل کرنے کے لیے کتنے لوگ چاہیے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ 30,000 کا مجمع صرف اس لیے بھیجا گیا کہ ان کو ڈرایا بھی جائے, اور ٹیرر اسے کسے کہا جاتا ہے, اور ان کو ڈرانے کے لیے بھیجا گیا تھا. میں تو وہ سوچتا ہوں کیفیت کہ جس وقت یہ تمام 72 بھی ختم ہو گئے, اس وقت خواتین کے دل کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی, ذرا احساس کیجئے گا اس کو, کبھی کبھی سوچئے گا اس بارے میں. تو یہ ساری کرائسس موجود تھی, نیچرل بھی اور انسانی بھی, انسان کی ایجاد کردہ بھی. اب مینجمنٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ عام حالات میں تو مینجمنٹ کرنے کے لیے آج ہم سیکھتے ہیں, اور مجھ جیسا انسان جس نے نہیں سیکھا ہے اپنے گھر کو نہیں سنبھال پاتا ہے. کبھی کسی مہینے بجلی کا بل بھول جاتے ہیں, تو کسی مہینے ٹیلی فون کا بل بھول گئے, کبھی بیمے کی قسط نہیں گئی, تو کبھی بینک کا کچھ رہ گیا, کبھی بچے کی فیس نہیں گئی, کبھی کسی کی عیادت کے لیے نہیں جا پائے, کبھی کسی کی تعزیت چھٹ گئی, کبھی کسی کے گھر نہیں جا پائے, یہ سب ہوتا رہتا. اکثر میں ایک چند جو میرے سامنے کام رکھ دیے جاتے ہیں ان کو نہیں مینج کر پاتا. عام حالات میں کوئی کرائسس نہیں ہے, میرا ذہن کہیں بٹا ہوا نہیں ہے. اس لیے آج کے دور میں الگ الگ انسٹیٹیوشنس میں اسپیشل انسٹیٹیوشنس ہیں جو ایکسپرٹیز دیتے ہیں اس میں, کہ جہاں مینجمنٹ سکھایا جاتا ہے کہ کسی ادارے کو, کسی دفتر کو, کسی انسٹیٹیوشن کو کیسے چلاؤ گے. لیکن یہ عام حالات کا مینجمنٹ ہے. خاص حالات کے لیے کرائسس مینجمنٹ سکھایا جاتا ہے, کہ جب کوئی کرائسس آ جائے تو الگ مینجمنٹ ہے. پھر اس وقت بہت سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں, کیا کرو گے اور کیا نہیں کرو گے. عام حالات میں جو چیز جائز تھی اور جو چیز کر سکتے تھے وہ کرائسس کے وقت نہیں کر سکتے. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. کون سی چیز کب انجام دو گے, کون سی چیز پہلے انجام دو گے اور کون سی چیز بعد میں انجام دو گے, پھر پرائیورٹیز سیٹ کی جاتی ہیں. اور بہت سارے سامنے کی بات ہے, واقعا ہم جیسا کوئی لے مین پہنچ جائے تو اس کرائسس کو ایک اور بڑی کرائسس بنا دے. اس لیے سکھایا جاتا ہے کہ نہیں, کرائسس کے وقت پرائیورٹیز دیکھنی ہے, پریفرنسز دیکھنے, کیا ہونی چاہیے چیز, ترجیحات کو دیکھ کے عمل کرنا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدھ چیز پیش کرتا ہوں تاکہ کربلا کی گہرائی بس صرف سمجھ میں آئے آپ. سکھایا جاتا ہے مثلا کہیں پر کوئی کرائسس ہو تو سب سے پہلے فائر انجن بلائیں گے یا پہلے ایمبولینس بلائیں گے. ہو سکتا ہے کہ ایمبولینس آ کر کے راستہ روک دے, فائر انجن آگے ہی نہ بڑھ پائے, بلاک کر دیا راستہ اس نے. یا اس کا کبھی الٹا بھی ہو سکتا ہے, سچویشن دیکھ کے اسے فیصلہ کرنا ہے فوراً آدمی کو. اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ فائر انجن پہلے بلا لیا, ایمبولینس نہیں آگے جا پائی. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پہلے کس کو بلانا ہے. کرائسس مینجمنٹ میں سکھایا جاتا ہے کہ اگر کہیں پر چند مریض ہوں اور چند لاشیں پڑی ہوئی ہوں, چند زخمی لوگ ہوں, چند لاشیں پڑی ہوئی ہوں, تو اس میں بھی آپ کو کوئی تھمب رول نہیں کہ پہلے بس کیا کرنا ہے. وہاں بھی دیکھنا پڑے گا. کبھی کبھی لاشوں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے, ایسی پارا پارا لاشیں ہوتی ہیں کہ ان کو دیکھ کے اچھے بھلے زندہ لوگ ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, مر جاتے ہیں, یا ان کی یادداشت چلی جاتی ہے, یا وہ کسی اور بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے کبھی کبھی لاشیں پہلے ہٹانی پڑتی ہیں, زخمی کو بعد میں دیکھو. اور کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے کہ زخمیوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے, لاشیں بعد میں ہٹائی جاتی. ایسے موقع پر سکھایا جاتا ہے کہ پہلے بچوں کی پرواہ کرو گے یا پہلے بوڑھوں کی, پہلے بچوں کو ہٹاؤ گے وہاں سے, لاوارث بچے ہوتے ہیں, یا پھر بوڑھوں کو دیکھو گے, پہلے اچھوں کو دیکھو گے یا پہلے بیمار کو دیکھو گے. کربلا میں بچے بھی تھے, اس لیے کہہ رہا ہوں یہ ساری باتیں. جناب زینب کو بچوں کو بھی دیکھنا ہے, بیمار کو بھی دیکھنا ہے, کچھ جوان ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے, کچھ بوڑھے فضا ایسے ہیں کہ ان کو بھی دیکھنا ہے, کس کو پہلے ہٹانا ہے, اور پرائیورٹیز بھی دیکھنی. ایک ذرا سی چوک پتہ نہیں کیا نقصان پہنچا ہے, سارا دین ختم ہو سکتا ہے. امامت کو بچانے میں اگر ذرا چوک ہو گئی تو سارا دین ختم, سارا پیغام ختم, ساری قربانی ختم. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ کتنی دیر تک کس کو توجہ دینی, کس کام کو. آپ یہ بھی دیکھیں, کربلا میں ایک طریقے سے میڈیا بھی موجود تھا. اس زمانے میں رواج ہوتا تھا کہ جب کوئی جنگ ہوتی تھی تو ہسٹورینز آتے تھے, کھڑے ہو کر کے صرف جنگ کے حالات لکھتے تھے, وہ جنگ میں حصہ نہیں لیتے تھے. یہ جو بار بار آپ نام سنا کرتے ہیں, حمید ابن مسلم, ہلال ابن نافع, یہ سب دشمن کے, یزیدی یہ تھے دشمن کے تھے, اور یہ ہسٹورینز تھے, صرف حال لکھا ہے انہوں نے, اور ایسے کئی تھے. لیکن ان کو آنے دینا ہے یا نہیں آنے دینا ہے. اگر یہ نہیں آئیں گے تو تاریخ ریکارڈ نہیں ہوگی, تاریخ ریکارڈ نہیں ہوگی تو آنے والی نسلوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ کربلا میں کیا ہوا. اس لیے ضروری ہے کہ ان کو بھی کسی کسی موقع پر, حمید ابن مسلم اتنا قریب آئے کہ ایک بچی جس کا دامن جلا ہوا ہے اسے پکڑ سکے, وہاں تک پہنچ پائے. چاہتی تو خواتین قریب نہ آنے دیتی. کربلا میں یہ بھی دیکھنا تھا شہزادی کو. اس لیے ہر طرح کی کرائسس اور ہر طرح کی پرائیورٹیز, پرائیورٹیز ایسی کہ آپ دیکھیں, میں جناب زینب کو دیکھتا ہوں ہر جگہ پر موجود ہیں وہ. آپ اوراق کربلا کھولیے, کتاب کربلا کھولیے, ہر ورق پر اگر امام حسین علیہ السلام کا نام ملے گا تو ہر ورق پر جناب زینب کا نام ملے گا. حالانکہ جناب زینب خیمے کے اندر تھی تو ان کا نام تو اتنا نہیں آنا چاہیے تھا. میں دکھاتا ہوں آپ کو ایک کیسے ان کا ہر جگہ نام ہے. ایک صلوات پڑھیں آپ. دیکھیے کیا کیا کرائسس تھی کربلا میں, ایک ایک کر کے دیکھیں ذرا سا, اور اس کے بعد دیکھیں کیسے مینج کیا. بس یہیں پر مجلس ختم. کرائسس, پیاس ایک بہت بڑی کرائسس تھی. آپ تصور کیجئے گا, میں نے دیکھا ہے چونکہ ہم لوگ ایسا بھگتتے رہتے ہیں, یہ حالات سے گزرتے رہتے ہیں. ایک دن گھر میں پانی نہ ہو, ایک دن ہماری اپنی زندگی ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے کچھ ہمیں ایک فکر ہی نہیں سوائے پانی کے. ایک دن صرف پانی نہ آئے گھر میں, اور وہاں ساتویں محرم سے پانی نہیں تھا. ایک اتنی بڑی کرائسس تھی. صرف پانی نہ ہونا ہی کرائسس نہیں تھی, بلکتے ہوئے بچے تھے کہ جو خواتین کو پکڑ رہے تھے کہ ہمیں پانی چاہیے. آپ کتنی دیر اپنے بچے کو برداشت کر سکتے ہیں اگر وہ پانی کے لیے بلک رہا ہو, رو رہا ہو, کتنی دیر, گھنٹہ, دو گھنٹہ, چار گھنٹہ, پھر آخر میں کیا کریں گے آپ؟ اچھا رات اور دن ہر وقت اگر ایسا روئے, وہاں رات اور دن نہیں تھی. اب تو جس کے اتنی پیاس ہو اس کا رات اور دن ختم ہو جاتا ہے. پیاس سب سے بڑی کرائسس شاید. اس کے علاوہ پردیس ایک کرائسس تھی. لفظ پردیس کم ہے کربلا کے لیے. پردیس کا مطلب تو میں جیسے پردیس میں ہوں, یہاں بیٹھا ہوں, اپنے شہر سے دور ہوں, اپنے وطن سے دور ہوں, پردیس میں ہوں, لیکن ہر چیز فراہم ہے. آپ دوڑ دوڑ کے کہتے ہیں کہ جو چیز چاہیے مولانا بتائیے, لیکن وہاں پردیس جہاں کا جغرافیہ بھی نہیں معلوم, جغرافی بھی نہیں معلوم. آپ نے غور نہیں کیا, جب دوسری محرم کو امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں, علم امامت کو کنارے رکھ لیے, لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں, علم امامت سے تو ساری دنیا کو, سارے جہان, ساری اس کائنات کو جانتے تھے, لیکن وہاں پوچھ کر کے کیا پوچھا, کیا سوال کیا پہنچنے کے بعد؟ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا غازریہ, کسی نے کہا نینوا, کسی نے کہا شط فرات, کسی نے کہا کربلا. اس کا مطلب جغرافیہ کا اندازہ, میں نہیں کہتا ہوں امام کو نہیں, کم سے کم اصحاب کو نہیں, اور کم سے کم خواتین کو نہیں. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہم کہاں ہیں, کس جنگل بیابان میں ہیں, ایک ایسا صحرا کہ جہاں دور دور تک آبادی نہیں, ریگستان. یہ پردیس کہوں یا اس سے بھی بڑھ کے کوئی لفظ ہی بنا نہیں اردو میں, یہ وہاں ہیں لوگ. آپ دیکھیے جو بچی جس کے دامن میں آگ لگی تھی عصر عاشور, بھاگ رہی تھی ادھر ادھر, تو اس نے کیا کہا حمید ابن مسلم سے, اے شیخ یہ بتا مدینے کا راستہ کدھر ہے؟ اس کا مطلب اس بچی کو جغرافی نہیں معلوم تھی, اسے نہیں معلوم سمت کدھر ہے مدینے کی. تو پردیس دوسری کرائسس تھی. اور کرائسس, 72 ہی افراد تھے اپنے, کہیں پر اگر آپ کے پاس چند ہی لوگ ہوں مدد کرنے کے لیے, آپ بتائیں کیا کیفیت ہوگی. اس مثلاً امام باڑے میں اس وقت اگر 100 لوگ موجود ہوں, اور باہر فرض کے لیے 100 ہوں گے ہم مثلاً, اور باہر 30,000 آدمی آ کے کھڑے ہو جائے اور ہماری جان کے دشمن ہوں, کیا کیفیت ہوگی ہماری؟ فیل کر کے دیکھیے ذرا اس کو. اور وہ نعرے لگا رہے ہوں, اور وہ نہ رات دیکھے نہ دن, وہ ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہوں. شب عاشور کی مہلت مانگی گئی, ورنہ وہ رات میں ہی جنگ کے لیے تیار تھے. انہیں کوئی فکر نہیں کسی چیز کی. تو یہ خود ایک کرائسس تھی کہ اتنے کم افراد اور ادھر کتنے زیادہ افراد. پھر ان 72 یا 100 یا 125, 148 سے زیادہ تعداد نہیں بتائی گئی, 148 مان بھی لیا جائے, ان میں سے ہم سمجھتے ہیں 148 حملے اولا میں صبح کے وقت عاشور کے دن 50 آدمی ایک بار میں شہید ہوئے تھے, ایک بار میں تو 50 تو ایسے ہی چلے گئے تھے. اب جو رہ گئے تھے ان سے جنگ ہوئی ہے صبح سے لے کر کے اور عصر تک, ان میں سے ایک ایک کر کے جا رہے ہیں, خواتین کے دل کا کیا حال ہوتا ہوگا, جناب زینب کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی, بس کیفیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں, تصور کو وہاں تک لے جائیں. ایک ایک کر کے جا رہے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں, ایک اور کرائسس جو بہت بڑی کرائسس ہے, پارا پارا لاشیں آ کر خیمے کے اندر رکھی ہوئی ہیں. میں نے خود دیکھا ہے کہ ہمارے شہر میں جو لوگ برابر غسل دیا کرتے ہیں ان میں بھی بہت سے جب کوئی ایکسیڈنٹ والی لاش آتی تو ہٹ جاتے ہیں, کہتے ہیں میں نہیں غسل دے پاؤں گا. ایک لاش, ایک ایکسیڈنٹ کی لاش, ایک میت کو غسل دینے میں یہ حال ہے, دیکھ نہیں سکتے. جہاں پر کم سے کم ظہر عاشور سے لے کر اور عصر عاشور تک امام حسین علیہ السلام نے لا لا کر کے کبھی اون محمد کا لاشا, کبھی قاسم کا لاشا, کبھی علی اکبر, کبھی کوئی کبھی کوئی, لا کے سب لاشیں لاشیں پڑی ہوں. اس منظر کو اپنے دماغ میں لائیے, اور کسی لاش کی, جناب قاسم کی لاش پامال ہوئی تھی, سوچئے کیا حالت ہوئی ہوگی ان خواتین کی, کیسے دیکھ رہی ہوں گی, کیسے اس منظر کو برداشت کیا ہوگا. اس کے بعد جب یہ سب ایک ایک کر کے چلے گئے, اب ایک بھائی تنہا, میں بھائی تنہا نہ کہوں, یہ شیلڈ رہ گئی تھی جو اب یہ بھی جا رہی ہے. حسین تھے تو آسرا تھا, حسین تھے تو امید تھی, حسین تھے تو یہ سوچ رکھا تھا کم سے کم ان کے ہوتے ہم محفوظ رہیں گے. لیکن جس وقت یہ آخری شیلڈ ڈھال بھی جا رہی ہو, اسی لیے یہ مصائب سب سے سخت تھے ان کے لیے, اسی لیے بی بی نے خواب میں دکھا کر کے کہا کہ وہ مصائب پڑھو جو رخصت کے وقت کے تھے. کیا معلوم کیا گزر رہی تھی. لیکن جناب زینب کو دیکھتا ہوں, ان سب چیزوں کے درمیان اکیلی یکا و تنہا کھڑی ہے. آپ سوچیں, عصر عاشور, شہادت امام حسین علیہ السلام کے سے ذرا پہلے, جناب زینب کو دیکھیں کہاں کہاں دکھتی ہیں, اولویت, ترجیحات, پرائیورٹیز دیکھیے. جب امام حسین علیہ السلام رخصت کے لیے آئے تو آپ نے سنا ہوگا کہ سرحانے کھڑی تھیں امام زین العابدین کے, یعنی بیمار کی تیمارداری یہی خاتون کر رہی تھی, اور پوری وصیت کو سنا اور پوری بات چیت کو سنا. ابھی تو زینب نے, ابھی تو تیمارداری کر رہی ہیں, ابھی تو بیمار کے پاس ہے, اب انہیں کہیں نہیں دکھنا چاہیے. لیکن ابھی حسین بڑھے ہیں اور انہوں نے, امام حسین علیہ السلام نے بوسیدہ کپڑا انہی سے مانگا, لاؤ مجھے میرا کفن دے دو, لاؤ وہ بوسیدہ کپڑا دے دو. پھر اب زینب اس ہنگامی حالات میں تو انہیں کچھ نہیں یاد رہنا چاہیے, لیکن اس وقت روایت کہتی ماں کی وصیت یاد رہی کہ جب میرا حسین آخری رخصت کو آ کے جا رہا ہو تو میری طرف سے اس کا گلو چوم لے. ہم تو ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں, ہم بوکھلا جاتے ہیں کوئی مصیبت پڑتی ہے, ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں. لیکن وہ خاتون کیا تھی آخر, کون سی روح تھی اس کے اندر کہ جو صبر جیسا حسین کا ویسے ہی اس کا. ہاں جب سب چلے گئے تو اب جناب زینب کو کہاں دکھنا چاہیے تھا, ٹھیک پہلے قیام کے جلنے سے ٹھیک پہلے زینب بچوں کو سمیٹ رہی ہیں, جمع کر رہی ہیں, اور ادھر قیام جلے اور اب ترجیحات کی فکر ہے کہ امام کو بچانا ہے. اب بچے چھوڑ دیے اور بچے ام کلثوم بچائیں, مجھے امامت کی حفاظت کرنی ہے, اور فوراً جا کر کے امام کو بچایا. یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ ایک حمید ابن مسلم نے کہا ہے کہ ایک خاتون کو میں نے دیکھا بار بار ادجلے خیمے میں جاتی اور باہر آتی ہے اور ہاتھ مل رہی ہے. میں نے پوچھا آخر کیا بات ہے اس خیمے میں, کیا ہے؟ یا شیخ انا لنا علینا فی الخیمہ, ارے ایک ہمارا بیمار ہے کہ جو خیمے میں ہے, بغیر اس کے گویا زندگی نہیں ہے. اور ابھی امام کو بچایا, اب تو امام کے ساتھ رہنا چاہیے, لیکن اب بچوں کی فکر ہے. شام غریبہ میں ایک ایک بچے کو گن رہی ہیں, کہاں گئے وہ دو بچے کے جن کو حسین میرے حوالے کر گئے تھے. ارے اتنی ہنگامی حالات میں بچوں کی گنتی کس کو یاد رہتی ہے. اور ابھی تھوڑا وقت گزرا, زوجہ حر پانی لے کے آئی, تو اب وہی زینب, اب پھر ترجیحات, میں پانی نہیں پیوں. تین دن کا جو پیاسا ہو, جس نے خیمے کے جلنے کی حرارت برداشت کی ہو, اس کے سامنے پانی آ جائے, اولاد یاد رہے گی, بچے یاد رہیں گے, ہرگز نہیں یاد رہیں گے. فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ پانی پی لے گا انسان. لیکن واہ رے شہزادی, ارے اس بھرے مجمع میں سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کیا, وہ اب سب سے چھوٹی ہے. ہم تو ہر چیز بھول جاتے ہیں ایسے موقع پہ. ہمیں یاد رہتا ہے کہ ہم اہل بیت کو یاد رکھیں. ارے وہ شہزادی صبح عاشور جب رسن سے باندھ دی گئی پشتیں, تو اس وقت اسے زیارت پڑھنا بھی یاد تھا. وہ اسی نے زیارت کا آغاز کیا. ارے وہی تو سب سے پہلے حسین کی زائر بنی, اور ابھی زیارت پڑھ رہی ہیں گویا, اور اتنے میں نگاہ پڑی امام زین العابدین پہ, تو اب زیارت چھوڑ دی. اے بیٹا, میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہاری روح ان قریب ہے کہ پرواز کر جائے, تمہارا رنگ زرد پڑ چکا ہے. ارے تم اس طرح سے کانپ رہے ہو, اور پھر اب امامت کو پھر بچانا ہے. اپنا غم بھول گئی, رونا بند کر دیا زینب نے, اور اب بھتیجے کو بچایا. نہیں نہیں سید سجاد, صبر کرو. وہی صبر کرنے کی تلقین کر رہی ہیں زینب. اور اب سب چیز کے باوجود میں کہوں, کیا ہنر تھا اس خاتون. آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ کسی سے پوچھئے گا, بڑے سے بڑا خطیب ہو, بڑے سے بڑا مقرر ہو, بہت آمادگی کے ساتھ کوئی تقریر کرنے آئے اور ایک چیز مجلس کی ذرا انبن ہو جائے, ذرا اونچ نیچ ہو جائے, تو اس کی ساری تقریر ختم ہو جاتی ہے. اب وہ تقریر نہیں کر سکتا کیونکہ لوگوں کی توجہ دوسری طرف چلی گئی. لیکن وارے شہزادی کہ لوگ ڈھول تاشے بجا رہے ہیں کوفے اور شام میں, دربار سجا ہوا تماشا دیکھنے کے لیے, لوگ نہ معلوم کیا کیا زمان سے کہہ رہے ہیں, لیکن اس سب کے باوجود خطبہ جوش پڑا ہے, وہ تاریخ میں کوئی ثانی نہیں ملتا اس کا. کہاں سے اتنا ہوش و آواز تھا شہزادی آپ کو؟ ارے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان ہنگامی حالات میں کوئی ایسی تقریر بھی کر سکتا ہے. ہاں عزیزو, ہر چیز کی خبر, ہر چیز کی دیکھ بھال زینب سے زیادہ کوئی نہیں دیکھ بھال کر سکتا تھا. ہر چیز کا احساس تھا کہ مجھے اپنے بھائی کا پیغام پہنچانا ہے, مجھے کربلا کی قربانی ضائع ہونے سے بچانا ہے. ہاں عزیزو, بس مصائب ہوئے اور میں نے آپ کی مشکل کو اور مصیبت کو ختم کیا. کیوں کہوں مصیبت؟ ارے یہ تو رحمت ہے. جب جب اہل بیت کے مصائب سنتے ہیں, تب تب ہمارے دل کو سکون ملتا ہے. چلتا ہوا قافلہ شام میں پہنچا, اور پہنچنے کے بعد عجیب منظر ہے. ہاں سب لوگ تماشا دیکھنے آ رہے ہیں, وہ بھی ہے کہ جس کا نام ہند ہے, یزید کی زوجہ ہے, کبھی زینب کی کنیز ہوا کرتی تھی. کسی نے جا کے ہند کو خبر دی تھی کہ کچھ قیدیوں کا قافلہ آیا ہے, سب لوگ تماشا دیکھنے جا رہے ہیں, ارے تم بھی چلو گی کیا؟ ہاں ہند نے سوچا کہ میں بھی جاؤں تماشا دیکھوں. پوچھا کون لوگ تھے؟ کہا کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے بادشاہ کے خلاف خروج کیا تھا, بغاوت کی تھی, انہی کے گھر کی عورتوں کو لایا جا رہا ہے, انہی کے سروں کو لایا جا رہا ہے.
हिंद आई और अब तमाशा देखने के लिए कुर्सी पे बैठ गई। शहजादी थी, बादशाह की बीवी थी, हाकिम की बीवी थी, आकर के बैठी और अब तमाशा देख रही है। सामने से काफिले का गुजर हो रहा है, उधर ज़ैनब की निगाह हिंद पे पड़ी। उम्मे कुलसूम से कहा, ए बहन पहचाना ये कौन खातून है, ये कौन औरत है? जवाब दिया, मैंने तो नहीं पहचाना। अरे पहचानो, ये कह करके ज़ैनब ने बताया, ये हमारी कनीज हिंद है। जनाब उम्मे कुलसूम ने रवायत कहती सर झुका लिया। इतनी शर्म आई कि दोनों बहनों ने निगाहें झुका ली। कोई चीज नहीं थी कि जिससे पर्दा करें। काफला गुजरते गुजरते एक बार जनाब ज़ैनब हिंद के जब सामने पहुंची, एक सवाल उसने किया, आखिर तुम लोग किस शहर के रहने वाले हो? जनाब ज़ैनब क्या कहती? जवाब दिया, हम मदीना नबवी के रहने वाले हैं। रवायत कहती है हिंद खड़ी हो गई। पूछा, तू क्यों खड़ी हुई? कहा, आपने मदीने का नाम लिया, एहतराम वाला शहर है, मैं क्यों ना खड़ी हो जाऊं। हाँ, अब ज़ैनब को कैसी शर्मिंदगी थी, खामोश हो गई। पूछा, तेरा कोई जानने वाला मदीने में है? कहा, एक खानवादा है, शायद बीबी तुम जानती हो। पूछा, कौन? कहा, वही के जिसे आले रसूल का खानवादा कहा जाता है, वही के जो महल्ले बनी हाशिम में रहते हैं। खबर मिली, पूछा, तू उस मोहल्ले में किसी को जानती है? कहा, वहां हमारा आका हुसैन मौजूद है। कहा, और किसी को जानती? कहा, दो शहजादियां भी हैं जिनका नाम ज़ैनब उम्मे कुलसूम है। पूछा, अगर उनको देखेगी तो पहचान लेगी? जवाब दिया, क्यों नहीं, अरसे तक खिदमत की है। अब पूछा, अच्छा पहचान मैं कौन हूँ? कहा, शहजादी तो नहीं, ऐ औरत तू कौन है, मैं पहचानी नहीं। जवाब दिया, उस सर को पहचानती है कि वो जो नो के नैजा पे है। हिंद ने सर उठा के देखा, निगाह उठा के देखा, पहचान नहीं सकी। कहा, यही तेरे आका हुसैन का सर है और मैं ही तेरी शहजादी ज़ैनब और ये उम्मे कुलसूम। उसने सर को पीटना शुरू किया, अरे मैंने कौन सा दिन देखा, ये कौन सी घड़ी आई। ज़ैनब उम्मे कुलसूम इस बरे मजमे में नंगे सर।
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. حدیث میں آیا کہ جس وقت بکا ہو اور گریا ہو اس وقت اپنی دعاؤں کو مانگو، اور اس سے بہتر بکا کوئی ہو نہیں سکتا ہے، حسین پہ رونے سے بہتر کوئی رونا نہیں. پالنے والے تجھے حسین اور کربلا کے 72 شہیدوں کا واسطہ اور قسم، تجھے بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ اور قسم، ہمارے تمام گناہوں سے درگزر فرما. پالنے والے ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے ہمیں ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر برے اور حرام کام سے ہمیں بچائے رکھ. پالنے والے ہم میں جو مریض ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما، ہم میں جو قرض دار ہیں انہیں قرض کے بوجھ سے سبکدوش فرما. پالنے والے ہم میں جو بے روزگار ہیں، خاص طور سے وہ لوگ کے جن کی ان ہنگامی حالات میں روزگار ختم ہو گیا، انہیں روزگار عطا فرما. جو با روزگار ہیں ان کے روزگار کو باقی رکھ. ہمارے اندر یکجہتی پیدا کر دے. پالنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات ہیں، ان کی جان و مال و عزت و آبرو، دین و ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر کو سرنگوں فرما. جو لوگ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کی سازشوں کو نقش براب کر دے. پالنے والے ہمیں ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے سچے اعوان و انصار میں شمار فرما. اگر ہم سے ایسا کوئی گناہ ہوا جس سے ان کے آنے میں دیر ہو رہی، پالنے والے اس گناہ کو معاف فرما. پالنے والے اس امام کے قلب کو ہم سے راضی کر دے. بن نبی والہ.
Ya Hussein. 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 Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein,
Hussein,
Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, and Ya Hussein,
Ya Hussein,
Ya Hussein,
Ya Hussein.